سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك مهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سبھی حضرات، سب سے پہلے دل لگا کر حضور رحمت عالم فخر کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود اسلام کا ہدیہ پیش کریں. آج ماہ مبارک کی 3 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک کو حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے. جیسے جیسے ایام حج قریب آ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان فرزندان توحید قافلہ پر قافلہ زیارت حرمین شریفین کے لیے رستے سفر بار رہے ہیں، اور مدینہ منورہ اور قطر معظمہ پہنچ رہے ہیں. لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ آج سے حج کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائیں. آج کی گفتگو میں حج کی فضیلت پر چند حدیثیں پیش کی جائیں گی اور ان کا کچھ مفہوم بیان کیا جائے گا، اور باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں بھی اس گفتگو جاری رہے گی. حضور حجت الاسلام شہزاد اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں اور حضور کے تعلیم و توصیف میں اور کل لسان ہیں، فرماتے ہیں: محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر والا شان خدا صلی اعلیٰ تم ہو، شہ خیر والا شان خدا صلی اعلیٰ تم ہو، شکیب دل قرار جاں محمد مصطفیٰ تم ہو، شکیب دل قرار جاں محمد مصطفیٰ تم ہو، میرے دل کی دوا تم ہو، میرے دل کی دوا تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو. ایک مرتبہ اور والدین کو پاک کر دیں. جس طرح نماز، روزہ اور زکوٰۃ، جس طرح ان کی فرضیت قطعی اور یقین ہے کہ اگر کوئی ان کی فرضیت کا، ان کے فرض ہونے کا انکار کر دے تو پھر وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح حج بیت اللہ کی فرضیت بھی قطعی اور یقینی ہے. اس کے کچھ شرائط ہیں، جب وہ شرطیں پالی جاتی ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص حج بیت اللہ کی فرضیت کا انکار کر دے تو پھر ایسا شخص بھی مسلمان نہیں رہتا، وہ دارہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. قرآن مقدس سے بھی اس کی فرضیت کا ثبوت قطعی ہے، اور احادیث مبارکہ کی کثرت کے ساتھ اس کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں. چنانچہ اللہ نے قرآن مقدس میں اشارہ فرمایا: ان ناؤ بیت وضع للناس للذی ببکۃ مکہ تو مبارک و مہلن للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے، جو برکت والا ہے اور ساری دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرنے والا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں یعنی مقام ابراہیم ہے۔ فمن دخلہ کان آمنا، جو بھی اس میں داخل ہو جائے تو امان پا جاتا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے جو بھی وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ امن کفر، اور جو انکار کر دے، فإن اللہ غنی عن العالمین، سو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ اور ایک مقام فرمایا واتق الحج والعمرۃ للہ، کہ اللہ کے لیے حج بھی مکمل کرو عمرہ بھی مکمل کرو۔ یہ دونوں آیتیں فرضیت حج کے تعلق سے ہیں، ان دونوں آیتوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں حج کا معنی بیان کرتا ہوں کہ حج کہتے کسے ہیں، اس کے بعد فرضیت حج کی تاریخ بیان کی جائے گی، پھر انشاءاللہ گفتگو اور آگے بڑھے گی۔ حج اور حج یہ دونوں لغتیں ہیں، یعنی حج بھی کہا جاتا ہے اور حج بھی کہا جاتا ہے، حج جو بیت اللہ اور حج جو بیت اللہ، اسی طرح حجہ اور حجہ دونوں لفظ بولے جاتے ہیں، حج کے لیے مستعمل ہیں۔ حج کا جو بالکل لفظی ترجمہ ہے وہ یہ ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی بھی چیز کی زیارت کے ارادے سے سفر کرنا، کسی بھی چیز کی زیارت کا قصد کرنا، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ اور شریعت میں افعال مخصوصہ، مخصوص کام انجام دینے کے لیے، مثلا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، سعی کرنے کے لیے، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ کرنے کے لیے، اور جو مناسک حج ہیں ان کو ادا کرنے کی نیت سے سفر کرنا، اسی کا نام حج ہے۔ چنانچہ جب حج فرض ہوا، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا، اور آپ نے فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری مسلم النسائی شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہم فرماتے ہیں کہ حضور نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، خطب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ فرض علیکم الحج، بے شک اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ فقال رجل، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، دوسری حدیثوں میں الفاظ آتے ہیں اقرع بن حابس، اقرع بن حابس صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، فی کل عام، یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ فسکت عنہ، حضور خاموش رہے اور ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ فعادہم ثلاثہ، تو انہوں نے تین بار یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ کیا ہر سال ہم کو حج کرنا ہے؟ کیا فرضیت حج کا حکم ہر سال لاگو ہوگا؟ اس کے بعد حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب چوتھی بار آپ نے سوال کیا تو حضور نے ارشاد فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، کہ اگر میں تمہارے سوال پر کہ یا رسول اللہ کے حج ہر سال فرض ہے، اگر میں تمہارے سوال پر نعم کہہ دیتا، یعنی ہاں حج ہر سال فرض ہے، لوجبت، تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، ولو وجبت، اور اگر حج ہر سال فرض ہو جاتا، ما قمتم بہا، تو تمہارے اندر ہر سال حج کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی، ہر سال حج نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، ضروری ما ترکتم، جب میں تمہیں کوئی حکم بیان کروں اور حکم کی کچھ قاعدے بیان نہ کروں، کوئی حکم مطلق بیان کیا جائے تو بیجا سوالات مت کیا کرو، ان کی قاعدے دریافت مت کیا کرو۔ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، کیونکہ جن سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ بے جا سوال کرنے ہی کی بنیاد پر اور اپنے نبیوں سے مخالفت کرنے کی بنیاد پر ہلاک ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، فإذا أمرتكم بشيء، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں، فخذوا به ما استطعتم، تو تمہارے اندر جتنی طاقت ہو اپنی طاقت بھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اور جب میں تمہیں کسی کام سے روک دوں، منع کر دوں، فَاجْتَنِبُوهُ، تو تم اس سے باز آ جاؤ، اس کے قریب جانے کی کوشش مت کرو۔ تو یہ حدیث پاک اس بارے میں ہے کہ زندگی میں ایک ساتھ ان لوگوں پر حج فرض ہے جن کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے, طاقت ہے, اس کی شرط شرطیں انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا. یہاں ایک چیز قابل غور ہے, چند مسائل اس حدیث پاک سے معلوم ہوتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے. بے جا سوالات کرنے سے مشکلیں بڑھتی ہیں, پریشانیاں بڑھتی ہیں, مشقتیں بڑھتی ہیں, اور بے جا سوالات کرنے سے بسا اوقات انسان ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. لہذا بے جا سوالات کرنے سے حضور نے منع فرمایا. دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ حج تو اللہ نے فرض کیا ہے, فریضہ حج تو من جانب اللہ ہے, اللہ نے حج فرض کیا, لیکن فرض ہونے کی کیفیت کیا تھی کہ ہر سال فرض ہوگا یا زندگی میں ایک بار فرض ہوگا, اس کا اختیار اللہ نے حضور کو عطا فرمایا تھا. گویا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب حج تو میں فرض کر رہا ہوں آپ کے غلاموں پر, لیکن یہ حج زندگی میں ایک بار کرنا ہے یا ہر سال کرنا ہے یہ معاملہ آپ کے اوپر ہے. آپ چاہیں تو ہر سال فرض کر دیں اور آپ چاہیں تو زندگی میں ایک بار ہی فرض کریں. نسائی شریف جو دیوبند سے چھپتی ہے, میں نے اس میں مطالعہ کیا کہ نسائی شریف جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, جس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اسی نسائی شریف کے حاشیہ نمبر 6 کے اوپر بھی یہی بات درج ہے. کتاب چھپی ہے دیوبند سے اور یہ دیوبندی لوگ حضور کے اختیار میں انکار کرتے ہیں, اور اسی کتاب کے حاشے میں یہ بات درج ہے کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس بات میں اختیار تھا, وہ چاہے تو حج کو ہر سال فرض کر دیتے, وہ چاہے تو زندگی میں ایک بار ہی فرض. اور حضور نے اپنے اختیار کا استعمال فرمایا اور حضور نے زندگی میں ایک بار ہی حج کو فرض فرمایا ہے. ایک بات یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شریعت میں جس چیز کا حکم دیا جائے انسان کے پاس جتنی بھی طاقت ہو, طاقت ہر اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جب کسی چیز سے روک جائے روکا جائے تو اس کے قریب جانے کی بھی جرات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ ایک حدیث پاک ہے. اس کے بعد آیت کریمہ سے اور حدیث پاک سے مفہوم بالکل واضح ہو گیا کہ حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے, اس کی فرضیت قطعی یقینی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے, لہذا اگر کوئی شخص نکاح کرتا کافر ہو جائے گا. چنانچہ بخاری مسلم کے حدیث پاک ہے, حضور نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے, پانچ چیزوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی وسلم, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا وإقام الصلاة, اور نماز قائم کرنا, وإیتاء الزکاۃ, اور زکوٰۃ دینا, وصوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھنا, وحج البیت, اور خانہ کعبہ کا حج کرنا. ان پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے, تو آپ اندازہ فرمائیں حج کا ذکر نماز کے ساتھ ہو رہا ہے, حج کا ذکر زکوٰۃ اور روزوں کے ساتھ ہو رہا ہے. پتہ چلا جس طرح ان تین چیزوں کا انکار کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا, اسی طرح اس چوتھی چیز یعنی حج بیت اللہ کا انکار کرنے والا بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے. اسلام کی بنیاد ہی پانچ چیزوں پر ہے, جو ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے اس نے اپنے اسلام کی بنیاد ہی کو منحرف کر دیا. اب بخاری مسلم کی حدیث ہے اور نسائی شریف کی بھی حدیث پاک ہے. حج کی فضیلت کیا ہے؟ جب انسان حج کرتا ہے, حج کے لیے کثیر سرمایہ استعمال کرتا ہے, ایک لمبی رقم خرچ کرتا ہے, اور آج تو حج کرنا بڑا مشکل ہو گیا, لاکھوں روپے صرف ہوتے ہیں, اور اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ عبادتیں تین طرح کی ہیں. کچھ عبادتیں وہ ہیں جن کو مالی عبادت کہا جاتا ہے, جیسے زکوٰۃ, صرف مال خرچ ہونا ہے, اس میں محنت نہیں کرنا, مشقت نہیں کرنا, مال خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے. اور کچھ بدنی عبادتیں ہیں, مثلا روزے رکھنا, مشقت برداشت کرنا پڑے گا, نماز پڑھنا, اس کے لیے ایک مشقت ہے, صبح بیدار ہو جانا, کام کاج کو چھوڑ کر مسجد میں آ جانا, یہ پتا ماری کا کام ہے. تو یہ وہ عبادتیں ہیں جو خالص بدنی عبادتیں ہیں, لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ مالی عبادت میں بھی اس کا شمار کیا گیا ہے اور بدنی عبادت میں بھی اس کا شمار کیا گیا ہے. اور حج کے ایام میں چونکہ وہاں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے, صفا مروہ کی سعی کرنا ہے, رمی جمار کرنا ہے, وقوف عرفہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے. انسان ان تمام چیزوں کو بدن سے انجام دیتا ہے, لیکن وہاں جانے کے لیے پیسہ چاہیے, سرمایہ چاہیے, اس کے بعد ہی وہاں انسان جا سکتا ہے. تو پتہ چلا حج ایسی عبادت ہے جو بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. اب بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے, حضور صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج والعمرہ کفارۃ لما بینہما وحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ.
حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حج اور عمرہ کو یہ شان حاصل ہے کہ حج اور عمرہ اپنے درمیان کے تمام گناہوں کو دفع کر دیتا ہے۔ انسان گنہ گار ہو حج کر لے، اس کے بعد عمرہ کرے، اس کے بعد پھر حج کرے، تو ان دو حجوں کے درمیان جو اس سے گناہ صادر ہو گئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور انسان دو عمرہ کرے تو دو عمرہ کے درمیان جو گناہ ہوتے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا صرف اور صرف جنت ہی ہے، اس کے علاوہ اس کی جزا کچھ اور نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ یہاں پر حج مبرور کا لفظ آیا ہے کہ حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے، حج مبرور کرنے والا ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو حج مبرور کس حج کو کہا جائے گا، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں، کچھ مشائخ نے فرمایا کہ حج مبرور کا معنی وہ حج جس حج کو انسان خلوص نیت کے ساتھ کرے، جس حج میں خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، یہ نیت نہ ہو کہ میں حج کروں گا تو لوگ ہم کو حاجی کہیں گے، ہماری شان بڑھ جائے گی، ہمارا اونچا مقام ہو جائے گا۔ تو خلوص نیت کے ساتھ محض فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی نیت سے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جو انسان حج کرتا ہے تو اس کے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ تو خلوص نیت کے ساتھ جو حج مبرور کرتا ہے اس کا حج حج مبرور ہوتا ہے، اور حج مبرور کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ اور بعض مشائخ نے فرمایا کہ حج مبرور اس حج کو کہا جاتا ہے جس حج میں انسان نہ ہی کوئی غلط بات کہے اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرے، تو وہ حج جس میں حج کرنے والا ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ و معمون رہتا ہے، حج کے درمیان نہ ہی وہ غلط بات کہتا ہے، نہ ہی غلط کام کرتا ہے، نہ ہی زبان سے کوئی غلط بات کہتا ہے، نہ ہی دل کے ذریعے دل میں کوئی غلط خیالات اس کے آتے ہیں، تو اس کا حج حج مبرور کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کی جزا صرف جنت ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس حج کے بعد انسان سے گناہ صادر نہ ہو، انسان حج کر کے آ جائے، حاجی کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ بسا اوقات دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان حج کرتا ہے، حج کرنے سے پہلے وہ گناہ کرتا رہتا ہے، طرح طرح کے کاموں میں مبتلا رہتا ہے، اس کے بعد جب وہ حج کر لیتا ہے تو دیکھا جاتا ہے اس کی شرائط اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور مزید گناہ میں گناہ کرتا رہتا ہے، تو ایسے انسان کے حج کو حج مبرور نہیں کہا جاتا۔ وہ انسان حج کرنے سے جس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، خانہ کعبہ کا دیدار کرے، صفا مروہ کی سعی کرے، وقوف عرفہ اور وقوف مزدلفہ کرے، اور گنبد خضرا کی جمال کو دیکھ لے، مدینہ منورہ کی گلیوں کا دیدار کر لے، وہاں وہ گردش کر لے، اور وہاں کی گرد و غبار سے اپنے جسم کو منور و مجلہ کر لے، وہاں کے تمام معاملات، تمام مناسب حج کو جب کر لے، تو اس کے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جس کیفیت کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ آئندہ گناہوں سے بالکل باز رہے، گناہ نہ کرنے کا وہ عزم مسلم کر لے، تمام گناہوں سے توبہ کر لے، ابھی مرتے دم تک گناہ نہ کرے، تو ایسے انسان کا حج حج مبرور کہلاتا ہے، جس کو بشارت ملی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب یہاں ایک سوال لا محالہ پیدا ہوگا کہ انسان حج کرے چاہے نہ کرے، جو انسان بھی مومن ہو گیا، صاحب ایمان ہو گیا تو اس کے لیے جنت ہے، اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے چاہے ہزاروں گناہ کبیرہ کیے ہوں اس نے، لیکن اگر ایمان کا خاتمہ اس کا ہے تو جنت تو ضرور جائے گا، اس ایمان کی جزا جنت ہے، چاہے وہ جہنم میں جل جائے لیکن بخشا ضرور جائے گا۔ تو سوال یہ ہے، حدیث پاک میں آیا کہ حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے، تو ایمان کی جزا بھی تو جنت ہے، تو پھر حج کی فضیلت کہاں ثابت ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا، جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے مختلف مقامات درجات ہوں گے، کچھ انبیاء کرام کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کچھ اولیاء احسان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کسی کا دخول اولی ہوگا، کوئی بعد میں جائے گا، محشر کی مشقتوں کو جھیلنے کے بعد جائے گا، کوئی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈالے جانے کے بعد اس کو نکالا جائے گا، کوئلے کی طرح جل گیا ہوگا، اس کے بعد اس کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا، وہاں سے اس کے ہاتھ پیر نکلیں گے، تب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ایمان کی جزا جنت ضرور ہے، لیکن اس کے لازم نہیں۔ جب اللہ کے اولیاء جا رہے ہوں گے ان کے ساتھ یہ جا رہا ہوگا. یہ فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء من الجنہ. ایک حدیث پاک اور ہے جو متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے, سنن نسائی شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, حضور کے چچا زاد بھائی, یہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد. اور ایک حدیث پاک میں آیا خبث الحديد والذهب والفضة. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دو, حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دو. مطلب یہ ہے کسی کو اللہ نے حج کی سعادت دی تو عمرہ بھی کر دے, کسی کو اللہ نے عمرے کی سعادت دی اور اس کے بعد حج کے ایام آ جائیں تو وہ حج بھی کر لے. حج عمرہ کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دو, اس لیے کہ ان دونوں کی شان یہ ہے کہ یہ محتاجی کو اور گناہوں کی اس طریقے سے دور کر دیتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہے کی گندگی کو دور کر دیتی ہے. کوئی لوہا گندا ہو, زنگ لگ جائے, گندگی اس کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو اگر بھٹی کا اندر لوہار ڈالتا ہے, پھونک مارتا ہے, جب بھٹی سلگتی ہے اور انگارے سلگتے ہیں تو اس آگ کی سلگ اور اس آگ کی چنگاریوں سے اس لوہے میں گندگی جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے, لوہا بالکل صاف چمکنے لگتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا والفضہ والذہب کا بھی لفظ موجود ہے کہ جس طرح لوہے کی آگ کی بھٹی لوہے سے اور سونے سے اور چاندی سے گندگی کو دور کر دیتی ہے, حج عمرہ اسی طریقے سے حج عمرہ کرنے والے سے محتاجی کو اس کے گناہوں سے اس کو پاک و صاف کر دیتی ہے تو محتاجی دور ہو جاتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں, میں دیکھا کچھ لوگ استطاعت رکھتے ہیں, حج کر سکتے ہیں, حج پر فرض ہے, پیسہ بھی ہے, سرمایہ بھی ہے, تندرست بھی ہے اور فرضیت حج کی تمام شرائط موجود ہیں, بلا وجہ وہ حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی تو ہمارے پاس طاقت و قوت ہے, جب بالکل بوڑھے ہو جائیں گے تب جا کے ہم حج کر لیں گے. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حج کرنے کے بعد گناہوں سے بالکل توبہ کرنا ہے, حج کرنے کے بعد پاک و صاف ہو جانا ہے, ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی تو ہمارے گناہ کرنے کے دن ہیں, ابھی تو ہمارے عیاشی کرنے کے دن ہیں, ابھی ہم حج کیوں کریں, جب بوڑھے ہو جائیں گے تب حج کر لیں گے. یہ بالکل خام خیال ہے جس کو ذہن سے نکال کر باہر پھینک دینا چاہیے. جب انسان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے اور فرض ہو جانے کے بعد استطاعت رکھتے ہوئے بھی وہ حج نہیں کرتا تو اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں, اس کی شہادت مقبول نہیں ہوتی, اس کا اعتبار ثابت ہو جاتا ہے. اور یہ سوچنا کہ بڑھاپا آئے گا تب حج کر لیں گے یہ بالکل خام خیالی ہے. اس لیے اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, کہ انسانوں کی موت جب آ جائے گی تو ایک لمحہ نہ ہی پہلے مریں گے نہ ایک لمحہ بعد مریں گے. جو موت کا وقت مقرر ہے, موت اپنے وقت مقررہ پر آئے گی, موت کسی کو بڑھاپے میں آنے کا موقع نہیں دیتی, موت کسی کو فرصت نہیں دیتی ہے, موت کا جب وقت مقرر ہوگا موت آ جائے گی اور ہمیں معلوم نہیں ہے موت کا وقت کیا ہے. ہم جوانی میں مریں گے یا دیر عمر میں مر جائیں گے یا بڑھاپے میں مریں گے, ہمیں موت کا پتہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے آج ہم زندہ ہیں کل موت آ جائے ہمیں موقع نہ ملے. اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے, زیادہ زیادہ جتنی زیادہ کوشش ہونی چاہیے اتنی جتنی جلدی انسان کوشش کرے گا, جتنے ارادے ہوں گے, جتنا زیادہ عزم محکم ہوگا توفیق خداوندی بھی اتنی زیادہ شامل حال رہے گی. ایک حدیث پاک میں آیا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ حج کرنے کے لیے نکلتا ہے اور راستے میں وہ شہید ہو جاتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے, تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صبح قیامت تک ہر سال اس کے نام اعمال میں ایک حج لکھا جاتا ہے. اور انسان عمرہ کرنے نکلتا ہے اور راستے میں انتقال ہو جاتا ہے اور احرام ہی کی حالت میں انتقال کر جاتا ہے, حضور بشارت دیتے ہیں کہ صبح قیامت تک ہر سال اس کے نام اعمال میں ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو موت سے کیا ڈرنا, یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ بڑھاپا آئے گا تب حج کر لیں گے. اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ کوششیں کرنا شروع کر دیں, جب حضور کا بلاوا آ جائے آپ وہاں پہنچ جائیں گے ان شاء اللہ.
درود پاک پڑھیں.
اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مرید مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیثیں تو سلسلے میں بے شمار ہیں, میں ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں پھر وقت بھی ختم ہو جائے گا. حدیث پاک میں آیا ہے مجمع طبرانی کی حدیث ہے کہ حضور صبر کائنات کے بارگاہ میں انصاری آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کچھ سوال کرنے آئے ہیں. اب آپ اندازہ فرمائیں حضور کیا فرماتے ہیں. حضور نے کہا یا تو تم سوالات خود بیان کر دو کہ تم کون سے سوالات کرنے کے لیے
صحابی تو تھے نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو حاصل ہے, غیب کا علم تو اللہ نے کسی کو دیا نہیں, آپ کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں, آپ کیسے سی باتیں کر رہے ہیں, تو شرک ہے. وہ صحابی تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بیان کر دیں, آپ کو اللہ نے مالک مختار بنایا, غیب دہ بنایا ہے, آپ دلوں کے حالات سے واقف ہیں, آپ دلوں پر خبریں رکھتے ہیں, آپ کی نگاہ دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے, حضور آپ ہی بیان کر دیں کہ میں کن ارادوں سے آپ کے پاس آیا ہوں اور میرے ذہن میں کون کون سے سوالات ہیں, میں کون سوالات کرنے کے لیے آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں. اب سنیے, حضور ارشاد فرماتے ہیں, سنو جب تم نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا تو تمہارا دل میں یہ نیت تھی کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور یہ سوال کروں گا کہ یا رسول اللہ خانہ کعبہ کا اگر میں طواف کروں تو اس کا کیا حکم ہے, اس کا ثواب کیا ہے, طواف کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھوں گا اس کا ثواب کیا ہے, اس کے بعد سعی کروں گا اس کا ثواب کیا ہے, وقوف عرفہ کا ثواب کیا ہے, وقوف مزدلفہ کا ثواب کیا ہے, رمی جمال کی حقیقت کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے, قربانی کا ثواب کیا ہے, حلق کرنے کا ثواب کیا ہے, بتاؤ تمہارے ذہن میں اور تمہارے دل میں یہ سوالات تھے کہ نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے, میں انہیں تمام سوالات کو دل میں بسا کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, یہی سوالات آپ سے کروں گا. اس پر حضور نے فرمایا, سنو جب انسان حج کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس کی سواری جتنے قدم اٹھاتی ہے, جتنے قدم رکھتی ہے, تو ہر ہر قدم اٹھانے کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے اور ہر قدم رکھنے کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملتی ہے, اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو دو رکعت نماز پڑھنا مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھنا یہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو اس کو تم نے آزاد کر دیا ہو. اس کے بعد فرمایا کہ جب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا سعی کرتا ہے, خانہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے, تو سعی کرنا گویا کہ 70 غلاموں کو آزاد کرنے کی مثل ہے, جس نے سعی کی اس نے گویا کی 70 غلاموں کو آزاد کر دیا. اس زمانے میں غلاموں کا دور دورہ تھا, غلام کو آزاد کرنا تو معمولی بات نہیں تھی, بہت قیمتی قیمتی غلام ہوا کرتے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا سعی کرنا 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے. اس پر حضور نے فرمایا پھر جب حج کرنے والا عرفہ پہنچتا ہے تو عرفہ کی شان ہی عجیب ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں جب فرزندان توحید جمع ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو جمع کر کے ان فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو دور دراز سے آئے ہیں, ان کے سروں پر گردوں غبار پڑی ہوئی ہیں, یہ بالکل پراگندہ حال ہو کر پراگندہ سر ہو کر میری بارگاہ میں میری رضا مندی کے حال ہم کے حضور کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ فرشتوں سے نظر, اس کے بعد اللہ متوجہ ہوتا ہے بندوں کی جانب اور کہتا ہے میرے بندو تم میرے لیے آئے ہو, میری رضا حاصل کرنے کے لیے آئے ہو, میں مجھے میری عزت و جلال کی قسم, تمہارے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہوں گے, تمہارے گناہ اگر دریا کے قطروں کے برابر ہوں گے, سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہوں گے, جاؤ تمہارے سب کے گناہ میں نے معاف کر سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جب حج کرنے والا رمی جمال کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ہر ہر کنکری کے بدلے میں ہلاکت خیز گناہ کبیرہ سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے, ایسے گناہ کبیرہ کو معاف فرماتا ہے جو گناہ کبیرہ ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ حج کرنے والا جب اپنے سر کو اڑاتا ہے یا حلق یا قصر کرواتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ہر ہر بار کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا جب طواف زیارت کرنے کے لیے آتا ہے حج کرنے والا خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو من جانب اللہ ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے لیے طواف کرنے والے, اللہ کی رضا کے لیے مشقتیں جھیلنے والے, سن تو نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے, اس حال میں طواف کیا ہے کہ اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے, اب تو جا اپنے گھر چلا جا اور وہاں جانے کے بعد آئندہ نیک کام کرنا, آئندہ اچھے کام کرنا, آئندہ غلط کام مت کرنا, تیرے سابقہ جتنے گناہ تھے اللہ نے کرے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو حج کرنے والے اس حال میں آتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ الگ بحث ہے کہ گناہ کون سے معاف ہوتے ہیں, تو اس کی بھی میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں, وقت قلیل ہے مختصر وضاحت کرتا ہوں. اس سلسلے میں ہمارے علماء کے اختلاف ہے, بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کی جو حدیثیں ہیں جس میں حج کرنے والے کے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کیا گیا ہے, بشارت دی گئی ہے, ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے تمام گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ اس وقت معاف ہوتے ہیں جب بندہ پر انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو لوگ اس سال حج کرنے جا رہے ہیں انہیں صحیح طریقے سے مناسک حج ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اب تک جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت سے شاد کام فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جناب شریف النساء صاحبہ بیمار ہیں, دعائے شفا کرنی ہے. جناب فیروز بھائی صاحب کے بال کا آپریشن جاری ہے, ان کے لیے دعائے شفا کرنی ہے. جناب سمیع اللہ خان صاحب اور نجمہ بیگم صاحبان کے لیے بھی دعائے شفا کرنی ہے. تین بار ایک بار فاتحہ کی
سنتیں پڑھ لیں.